الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ اس حصے کا پانچواں باب ہے. اللہ کے پیغمبر جب اپنی دعوت پیش کرتے ہیں تو ان کے مخالفین کن محرکات کے تحت آمادہ مخالفت ہوتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مخالفین تین گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، جن میں سے پہلا گروہ معاندین کا ہے. معاندین کے محرکات میں سے پہلا محرک، دوسرا محرک، یہ ہم زیر بحث لا چکے. اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ تیسرا محرک، یعنی مفاد پرستی. پہلا محرک حمیت جاہلی تھا، دوسرا حسد اور تکبر تھا، اور تیسرا اب مفاد پرستی ہے. تیسرا محرک عام طور پر ان لوگوں کو آمادہ مخالفت کرتا ہے جو اپنے ذاتی مفادات سے آگے کسی چیز کو دیکھنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوتے. وہ ہر معاملے میں اپنی ذات کے اسیر، ہر قدم پر استحقاق کے طالب، اور ہر شے کے حق و باطل کا فیصلہ اپنی ذات کے حوالے سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں. یعنی انسان اپنے اندر اگر یہ دنایت اور پستی پیدا کر چکا ہے کہ وہ چیزوں کو جیسے کہ وہ ہیں اس طرح دیکھنے کا عادی ہی نہیں رہا، اپنی ذات کو اور اس کے مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا، چنانچہ اپنی اس اخلاقی پستی اور دنایت کی وجہ سے وہ بس اپنے مفادات ہی کی طرف لپک سکتے ہیں. یعنی ان کو نہ استدلال متاثر کر سکتا ہے، نہ کوئی حق ان کی آنکھوں میں روشنی پیدا کر سکتا ہے. وہ آفتاب کی طرح بھی طلوع ہو جائے تو وہ یہی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی روشنی نہیں ہے، بلکہ وہ اندھیرے ہی میں کھڑے ہیں. ان کی آنکھیں اس وقت چمک اٹھتی ہیں جب ان کو اپنے مفاد کی کوئی چیز نظر آ جاتی ہے. چنانچہ اپنی اس اخلاقی پستی اور دنات کی وجہ سے وہ بس اپنے مفادات ہی کی طرف لپک سکتے ہیں. پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنا اور اس کے عقبات سے گزرنا، ظاہر ہے کہ پیغمبر کی دعوت جب قبول کی جائے گی تو اس میں بڑے مراحل آئیں گے، بڑی گھاٹیاں آئیں گی اور بڑی دشوار گزار گھاٹیاں آئیں گی، ان سے گزرنا ان کے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ابو لہب کا رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ابو لہب کا رویہ اسی کی مثال ہے. یہ معاندین تھے، یعنی اللہ کے پیغمبر کی دعوت کی مخالفت میں جو لوگ سرگرم ہوتے ہیں ان میں سے پہلا گروہ معاندین کا ہے. اس کے محرکات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. متربصین، متربصین سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر پیغمبر کی دعوت کا حق ہونا تو کسی حد تک واضح ہوتا ہے، لیکن وہ حق کو مجرد حق کی بنیاد پر ماننے کے بجائے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ دیکھیں مستقبل میں اس دعوت کے بارے میں کیا فیصلہ سناتا ہے. یعنی وہ دنیا میں اس دعوت سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا انتظار کرتے ہیں. یعنی جب تک وقت کا پیغمبر تاریخ کا پیغمبر نہیں بن جاتا، اس وقت تک ان کے لیے فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا. لیکن وہ حق کو مجرد حق کی بنیاد پر ماننے کے بجائے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ دیکھیں مستقبل اس دعوت کے بارے میں کیا فیصلہ سناتا ہے. چنانچہ پیغمبر کے مقابلے میں یہ زیادہ سرگرمی تو نہیں دکھاتے، یعنی جیسے معاندین سامنے آ جاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے. چنانچہ پیغمبر کے مقابلے میں یہ زیادہ سرگرمی تو نہیں دکھاتے، لیکن ساتھ ہمیشہ مخالفین ہی کا دیتے ہیں اور شب و روز اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ حق و باطل میں سمجھوتے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کھل کر کسی کا ساتھ نہ دینا پڑے، عملاً ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں. یعنی جان چکے ہوتے ہیں کہ حق کدھر ہے، لیکن کوئی ایسی صورت نکال لینا چاہتے ہیں جس میں ادھر کی بات بھی رہ جائے اور ان کو آگے بڑھ کر کوئی بڑا قدم نہ اٹھانا پڑے. میں پھر یہاں یہ توجہ دلا دوں کہ یہ خلاصہ ہے، یعنی اس کو تفصیل سے دیکھنا ہو تو دقت نظر سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ سب تصویریں وہیں سے اخذ کی گئی ہیں. حق و باطل میں سمجھوتے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے یعنی اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ان کو اس معاملے میں کوئی فیصلہ کرنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. آزمائش اور کشمکش کے زمانے میں یہ پیغمبر کے حق میں کوئی کلمہ خیر بھی کہہ سکتے ہیں, اس کے بارے میں اپنی کبھی کبھی اپنی پسندیدگی بھی ظاہر کر سکتے ہیں, اپنے دل میں اس کی کامیابی کے متمنی بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی اس کی مالی یا اخلاقی مدد کا حوصلہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں یعنی جب ابھی کشمکش جاری ہے, فیصلہ نہیں ہوا, چند ہی لوگ پیغمبر کے ماننے والے ہیں, دنیوی غلبے کے اعتبار سے دوسرے گروہ ہی کو برتری حاصل ہے, لیکن اس زمانے میں اسے ماننا اور اس کے لیے جوکھم برداشت کر لینے پر آمادہ ہو جانا ان کے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہوتا. یعنی یہ انتظار کرتے ہیں, اسی لیے ان کے لیے متربسین کا لفظ اختیار کیا گیا ہے. مغفلین یعنی یہ منکرین کا تیسرا گروہ ہے. مغفلین سے مراد وہ عوام الناس ہیں جو ذہنی اور معاشی لحاظ سے اپنے وقت کے نظام کے تابع اور ہر معاملے میں اپنے زمانے کے مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں کے پیرو ہوتے ہیں. یعنی وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اوپر سے کیا بات آتی ہے, اپنے ذہن کو استعمال کرنے اور خود فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. چنانچہ پیغمبر کی دعوت کے معاملے میں بھی یہ انہی کے اشاروں پر چلتے اور انہی کی طرف سے یعنی اپنے پیشواؤں کی طرف سے کسی اقدام کے منتظر رہتے ہیں. پہلے مرحلے میں ان کا طرز عمل عموماً یہی ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جب ان کے پیشوا پیغمبر کی مخالفت میں خم ٹھونک کر میدان میں اترتے ہیں تو علم و استدلال اور سیرت و اخلاق کے اعتبار سے جو فرق ان کے لیڈروں اور پیغمبر میں ہوتا ہے وہ بالکل نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی پہلے مرحلے میں تو یہی صورت ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کوئی نئے صاحب آئے ہیں, کوئی نئی بات انہوں نے کی ہے, تو ہمارے لیڈر, ہمارے پیشوا, ہمارے علماء, ہمارے فقہا فیصلہ کر لیں گے, دیکھتے ہیں وہ کیا رائے قائم کرتے ہیں. لیکن جیسے جیسے کشمکش بڑھتی ہے تو کچھ چیزیں نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلے مرحلے میں ان کا طرز عموماً یہی ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جب ان کے پیشوا پیغمبر کی مخالفت میں خم ٹھونک کر میدان میں اترتے ہیں تو علم و استدلال اور سیرت و اخلاق کے اعتبار سے, یعنی ظاہر ہے کہ ادھر سے کوئی بات بھی کہی جا رہی ہے اس میں علم ہے, استدلال ہے, وہ متاثر کرتا ہے, عام آدمی بھی متوجہ ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو علم و استدلال اور سیرت و اخلاق, یہ بھی عجیب چیز ہے کہ جب بھی کبھی کوئی حق کا دائی اٹھتا ہے تو مخالفت میں اگرچہ مذہبی پیشوا, دانشور اور بڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن یک بیک یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن کو ہم بہت بڑا سمجھ رہے تھے وہ اخلاقی لحاظ سے کتنے چھوٹے اور کتنے پست تھے. تو یہ چیز نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو فرق ان کے لیڈروں اور پیغمبر میں ہوتا ہے وہ بالکل نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت یہ اپنے لیڈروں سے بدگمان ہو کر ان سے ٹوٹتے اور پیغمبر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. چنانچہ ان کے اندر یہ تبدیلی ان میں سے بعض جرأت مند اور اونچی سیرت کے لوگوں کو اقدام پر آمادہ کرتی ہے, اور اس کے نتیجے میں یکے بعد دیگرے یہ پیغمبر سے وابستہ ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی جو عوام ہیں ان میں بیداری پیدا ہوتی ہے, ان کے اندر بھی بڑی ذہانت ہوتی ہے, بڑی فطانت ہوتی ہے, بڑا غیر معمولی فہم ہوتا ہے, لیکن حالات نے ان کو دبا رکھا ہوتا ہے, وہ چیز نمایاں ہو کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ منکرین کے گروہ تھے. اس کے بعد اب وہ لوگ ہیں کہ جو آگے بڑھ کر ایمان لے آتے ہیں. سابقین اولین, سابقین اولین کی اصطلاح قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوئی ہے جو کسی دعوت حق کو سنتے ہی اس کی طرف لپکتے ہیں اور ہر نتیجے سے بے پرواہ ہو کر اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں, جیسے سیدنا صدیق ہے. سابقین اولین کی اصطلاح قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوئی ہے جو کسی دعوت حق کو سنتے ہی اس کی طرف لپکتے ہیں اور ہر نتیجے سے بے پرواہ ہو کر اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت صالح, یعنی یہ کوئی حادثہ نہیں ہوتا, پہلے ہی سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت کچھ بلند کر رکھا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت صالح، عقل بیدار، دل زندہ، آنکھیں بینا، کان شنوا اور دماغ ہر صحیح بات کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوتا ہے. یہ چیزوں کو عقل و فطرت کی روشنی میں دیکھتے اور جب ان کی صحت پر مطمئن ہو جاتے ہیں تو ہر طرح کے جذبات و تعصبات سے بلند اور تمام خطرات سے بے خوف ہو کر برملا ان کا اعتراف و اقرار کر لیتے ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ سیرت و کردار کے لحاظ سے اپنی قوم میں گلے سرسبد اور اپنی سرزمین پر حمالہ و الوند کی طرح نمایاں ہوتے ہیں. دعوت حق ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دل کی آواز، ان کے ضمیر کی صدا اور ان کی روح کا نغمہ ہوتی ہے. اور یہ بس منتظر ہی ہوتے ہیں کہ کوئی اٹھے اور یہ اس کا ساتھ دینے کے لیے اپنے سارے دل اور ساری جان کے ساتھ اس کی خدمت میں حاضر ہو جائے. چنانچہ پیغمبر جب اپنی دعوت کی صدا بلند کرتا ہے تو یہ نہ عذر تراشتے ہیں، نہ اس کا حسب و نصب دیکھتے ہیں، نہ ماضی و حال کا تجزیہ کرتے ہیں، نہ شخصیت کے بخیے ادھیڑتے ہیں، نہ معجزے طلب کرتے ہیں، نہ حجتیں کھڑی کرتے ہیں اور نہ لاطائل بحثیں کرتے ہیں، بلکہ فوراً یہ کہتے ہوئے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اس عزم کے ساتھ اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے. ولو کتو راسی لدئی کا واؤ سالی، وہ ہمارے جوڑ بند کاٹ کر پھینک دیے جائیں. ایمان لانے والوں میں، ماننے والوں میں دوسرا گروہ، متبعین بالحسان وہ لوگ ہیں جو سابقین اولین کے اقدام کے بعد ان کو دیکھ کر حق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اسی لیے ان کے لیے متبعین بالحسان کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، یعنی اچھے جذبے کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ پیچھے آنے والے. متبعین بالحسان وہ لوگ ہیں جو سابقین اولین کے اقدام کے بعد ان کو دیکھ کر حق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ عقلی اور اخلاقی اعتبار سے پہلی صف کے لوگ تو نہیں ہوتے، لیکن صف دوم میں یقیناً سب سے بہتر ہوتے ہیں. سابقین اولین کی طرح یہ بطور خود آگے نہیں بڑھتے تو اپنے پیشروؤں کی جرأت و عزیمت، حق کے لیے ان کی سبقت اور اس راہ کے عقبات میں ان کی استقامت کو دیکھ کر پیچھے رہنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. یعنی یہ سابقین اولین کی طرح یہ بطور خود آگے نہیں بڑھتے، یعنی اگرچہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ یہ سعادت حاصل کر لیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ کس جرأت و عزیمت کے ساتھ بڑھے ہیں، حق کے لیے کیسے انہوں نے آگے بڑھ کے قدم اٹھایا ہے، اور اس راہ میں اب جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان میں کس استقامت کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی پیچھے رہنا ممکن نہیں ہے. دعوت حق کی عقلی اور استدلالی قوت بے شک انہیں اتنا متاثر نہیں کرتی. یعنی جو سابقین ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ گویا حق، جس طرح قرآن مجید نے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ یکاد و زیتو یزیو و لم لو لم تمسس و نار، آگ چھوئے نہ چھوئے اس کا تیل تو بھڑکنے کے لیے تیار تھا. تو یہ صورت تو نہیں ہوتی کہ خالص علم، خالص عقل، خالص استدلال کی بنیاد کے اوپر ایک چیز پیش کی گئی اور بس معلوم ہوا کہ جیسے یہ تو تیار ہی تھے کہ اس کو قبول کریں. یہ دیکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو چیز ان کو متاثر کرتی ہے وہ اصل میں سابقین اولین کا اقدام ہے. لیکن اہل ہمت کا شوق اور ان کی عظمت جلد یا بدیر انہیں لازماً تسخیر کر لیتی ہے. تاہم پیغمبر کو ان کے معاملے میں کچھ جدوجہد کرنی پڑتی ہے. چنانچہ حق کے متعلق جو شبہات خود ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور جو دوسروں کے پیدا کرنے سے پیدا ہو سکتے ہیں، وہ سب اگر دور کر دیے جائیں اور عزم و ہمت کی کچھ مثالیں ان کے سامنے آ جائیں تو ان کی فطرت کا زنگ اتر جاتا ہے. اس کی بہت خوبصورت تصویریں قرآن مجید میں ہیں، یعنی کس طریقے سے یہ لوگ آگے بڑھے ہیں، کس شفقت سے انہیں بلایا گیا ہے، انہوں نے کیا شبہات پیش کیے ہیں، وہ کس طرح دور کیے گئے ہیں. اس کے بعد اگر اللہ توفیق دے تو یہ پیغمبر کے ساتھی بن جاتے ہیں اور ہر آزمائش میں پورے خلوص اور حوصلے سے اس کا ساتھ دیتے ہیں. اس کے بعد ضعفاء و منافقین. ضعفاء و منافقین میں مشابہت محض ظاہری ہوتی ہے. ضعفاء ضعیف کی جمع ہے یعنی کمزور لوگ. منافقین جو حقیقت میں صحیح بات کو مان چکے سمجھ چکے لیکن فریب دے رہے ہیں. ضعفاء و منافقین میں مشابہت محض ظاہری ہوتی ہے. اپنی نیت اور ارادے کے اعتبار سے یہ بالکل الگ الگ لوگ ہیں. چنانچہ ان کے اوصاف و خصائص کو بھی اسی طرح الگ الگ سمجھنا چاہیے. ضعفاء سے مراد وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کی دعوت کو کسی نہ کسی مرحلے میں بلکہ بعض اوقات اس کی ابتدا ہی میں قبول کر لیتے ہیں اور ان کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں اس کے تقاضے پورے کریں لیکن قوت ارادی میں کمزوری کی وجہ سے بار بار گرتے اور اٹھتے ہیں. تاہم ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ہر بار جب گرتے ہیں تو توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنی خطاؤں کا ازالہ کرتے اور اپنا سفر ہر حال میں راہ حقی پر جاری رکھتے ہیں. یعنی ان لوگوں کو قرآن مجید نے ضعفاء کی کیٹیگری میں رکھا ہے. منافقین اس کے برخلاف وہ لوگ ہیں جو کبھی محض عارضی تاثر کی بنا پر اور کبھی بہت سوچ سمجھ کر شرارت کے ارادے سے پیغمبر کے ساتھ آ جاتے ہیں. یعنی ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو ایک عارضی نوعیت کا تاثر پیدا ہوا کہ اب تو کامیابی ادھر ہی جا رہی ہے, حالات پلٹ رہے ہیں, اس طرح کے کسی تاثر میں آ گئے, یا پھر باقاعدہ ارادہ کر کے اسکیم بنا کر شرارت کو سامنے رکھ کے داخل ہوئے. پہلی صورت میں یہ ہمیشہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, یعنی درمیان میں لٹک رہے ہیں, نہ ادھر ہے نہ ادھر. یہ قرآن مجید نے ان کی تصویر کھینچی ہے. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء کی تصویر بنے رہتے ہیں. اور دوسری صورت میں ان کی حیثیت اہل ایمان کی صفوں میں دشمنوں کے ایجنٹ کی ہوتی ہے. چنانچہ ان کا کردار بھی وہی ہوتا ہے جس کی توقع اس طرح کے کسی ایجنٹ سے کی جا سکتی ہے. یہ جتنے گروہ آپ نے دیکھے, یعنی مخالفین کے گروہ اور موافقین کے گروہ, انکار کرنے والوں کے گروہ اور ماننے والوں کے گروہ, یہ تمام مضمون استاذ امام امین احسن اصلاحی کی دعوت دین اور اس کا طریقہ کار سے ماخوذ ہے. میں نے خلاصہ کر دیا ہے, اس کو تفصیل سے دیکھنا ہو تو اس کتاب میں دیکھنا چاہیے اور پھر قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور جب اس نظر سے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے گا تو یہ تصویریں آپ کو بالکل چلتی پھرتی نظر آئیں گے. استاذ امام نے چونکہ اپنی پوری کتاب کی بنیادی پیغمبر کی دعوت پر رکھی ہے تو اس وجہ سے وہ ان چیزوں کا انطباق بھی کرتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ جب کوئی عالم دعوت اٹھاتا ہے یا کوئی عام آدمی دعوت کے میدان میں اترتا ہے تو اس کو بھی کچھ حالات پیش آتے ہیں, اس کے بھی کچھ موافقین ہوں گے, اس کے بھی کچھ مخالفین ہوں گے, تو بعض جگہوں پر انہوں نے اطلاق کیا ہے ان چیزوں کا. تو میرے نزدیک اصول میں تو اللہ کے پیغمبر ہی کی دعوت میں یہ تصویریں آپ کو اس جامعیت سے نظر آئیں گی, تاہم ان کی کچھ جھلک دوسرے دائیان حق کے معاملے میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ اس ساری تصویر کو بالکل نمایاں کر دیتا ہے, ایک ایک چیز سامنے آ جاتی ہے, کوئی ابہام باقی نہیں رہتا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ایک محشر برپا ہے اور خدا نے پردہ اٹھا دیا ہے, لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں واقعات ہیں, حوادث ہیں, ان پر تبصرے ہیں, ان کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کیا نوعیت ہوتی ہے. اس میں ایک دو چیزیں بس تفنن طبعی کے طور پر کر رہا ہوں. اس میں ایک عربی زبان کا مصرع ہے, وَلَوْ كَتَّوْ رَاسِ لَدَيْكَ وَاَوْ سَالِي. میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا, عام طور پر کر دیتا ہوں. بعض مصرے بعض شعر ایسے ہوتے ہیں, یہ واقعہ ہے کہ ان کا اگر نثر میں ترجمہ کر دیجئے تو ان کا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے. اس میں اصل میں شاعر نے بیان یہ کیا ہے کہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوا ہوں, تیرے ساتھ میں نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے, میں تیرا اسیر ہوں, اب مجھے کوئی تم سے جدا نہیں کر سکتا, اگرچہ یہ لوگ یہ ناصحین آکے میرا سر کاٹ کے اور میرے جوڑ بند الگ کر کے یہاں پھینک دیں. ولو کتو راسی لدہ کباؤ ساری, تیرے سامنے اگر میرے جوڑ بند بھی الگ کر دیا جائے, میرا سر بھی کاٹ کے پھینک دیا جائے, تب بھی میں تیرا ہی کلمہ پڑھتا رہوں گا. تو جو اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ توفیق دی ہوتی ہے کہ وہ سابقین اولین بنے, یہ اصل میں ان کے کردار کی نہایت خوبصورت تصویر ہے, اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس عزم کس استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک دوسری چیز لفظ جوک در جوک کا تلفظ ہے, اس میں بھی بعض لوگ غرابت محسوس کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جوک یہ فارسی زبان سے آیا ہے. ہماری اردو بعض لفظوں کے معاملے میں کچھ تبدیلی کر دیتی ہے, جیسے خود میرا نام جاوید, فارسی میں تو یہی اس کا تلفظ ہوگا لیکن ہماری اردو میں اب یہ جاوید ہو گیا ہے. جوک بھی ہماری اردو میں جوک ہو گیا ہے. لیکن زبان کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ لفظ کو تنہا بولیں گے, یعنی ایک لفظ عربی زبان میں ایک تلفظ کے ساتھ بولا جاتا ہے, اردو میں ایک تلفظ کے ساتھ بولا جاتا ہے, فارسی میں ایک تلفظ کے ساتھ بولا جاتا ہے, آپ اس کو اسی طرح بولیں گے. تنہا لفظ جوک بولنا ہو تو اس کا فصیح تلفظ جوک ہی ہوگا, لیکن جب ترکیب بنائی جائے گی تو اگر وہ فارسی ترکیب ہے, جیسے جوک در جوک, در کے لفظ کی وجہ سے فارسی ترکیب ہو گئی, کم از کم, از کے لفظ کی وجہ سے فارسی ترکیب ہو گئی, اسی طریقے سے اگر الف لام کے ساتھ کوئی ترکیب بنے گی تو اس ترکیب میں پھر یہ ضروری ہے کہ لفظ کو اس اصل زبان کے تلفظ میں بولا جائے. تو جوک کا لفظ جب الگ بولا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو زبان میں اس کو جوک بولا جا سکتا ہے, لیکن جب وہ جوک در جوک بولا جائے گا تو پھر اصل تلفظ ہی کے ساتھ بولا جائے گا. یہ تصویریں ہیں جن کے بعد پھر جزا و سزا شروع ہونی ہے. چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ پیغمبر کے مخاطبین میں موافقین اور مخالفین کے یہ دونوں فریق جب پوری طرح ممیز ہو جاتے ہیں, یعنی موافقین میں سابقین اولین ہیں, متبعین بالاحسان ہیں, ضعفاء و منافقین ہیں, مخالفین میں معاندین ہیں, متربصین ہیں, مغفلین ہیں, یہ بالکل الگ ہو جاتے ہیں, پوری طرح ممیز ہو جاتے ہیں, نظر آنے لگ جاتے ہیں, چونکہ وہاں قیامت برپا ہونی ہے, جزا و سزا کو واقع ہونا ہے. جب یہ پوری طرح ممیز ہو جاتے ہیں اور پیغمبر بھی اپنے ساتھیوں کی معیت میں جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو خدا کی عدالت اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ فیصلہ جس طرح صادر ہوا اس کی تفصیلات یہ ہیں. میں نے یہاں باقی پیغمبروں کا ذکر نہیں کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے معاملے میں جو کچھ ہوا وہ ہر آدمی کو معلوم ہے. یعنی قوم لوط مٹا دی گئی, قوم عاد مٹا دی گئی, قوم نوح مٹا دی گئی, ان کی داستانیں قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ فیصلہ جس طرح صادر ہوا اس کی تفصیلات یہ ہیں. ایک, قریش کی قیادت میں سے تمام معاندین, یعنی سب سے پہلے معاندین پر عذاب نازل ہوا. قریش کی قیادت میں سے تمام معاندین بدر کے موقع پر ہلاک کر دیے گئے. یہ صرف ابو لہب تھا جس نے اس عذاب سے بچنے کی کوشش کی, اس کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے. یعنی بدر یوم الفرقان تھا, عذاب کی پہلی قسط اس میں نازل ہوئی ہے, اس میں قریش کی پوری قیادت کو ہدف بنایا گیا ہے. قریش کی قیادت میں سے تمام معاندین, یہ بڑی تعجب کی بات ہے. یعنی کسی جنگ میں عام طور پر عوام کھیت رہتے ہیں, لیکن بدر میں بالکل الگ معاملہ ہوا. یعنی عام لوگ زیادہ تر بچ کر چلے گئے یا قیدی بنا لیے گئے, ساری لیڈرشپ ختم ہو گئی. یہ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ فرشتے ایک ایک گردن اور ایک ایک پور کو سامنے کر کے کہتے تھے کہ اب ان کو ماریے. اور جیسے کہ صحابہ کرام نے ایک موقع پر تصویر کھینچی ہے کہ ہمارے سامنے تو وہ بندھے ہوئے اونٹوں کی طرح ڈال دیے گئے تھے. قریش کی قیادت میں سے تمام معاندین بدر کے موقع پر ہلاک کر دیے گئے. یہ صرف ابو لہب تھا. ابو لہب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بدر سے واپس نہیں آئے گی عرب کی لیڈرشپ. یہ صرف ابو لہب تھے جس نے اس عذاب سے بچنے کی کوشش کی اور جنگ میں شامل نہیں ہوا. قرآن اس کے بارے میں اعلان کر چکا تھا کہ اپنے آیان و انصار کے ساتھ اسے بھی لازماً ہلاک ہونا ہے. قرآن مجید نے خاص نام لے کر اس کا اعلان کیا تھا کہ ابو لہب اور اس کے آوان و انصار، تبت یدا ابی لہب مطب، یہاں پر ابو لہب کے بازو ٹوٹ گئے، یہ آوان و انصار کی تعبیر ہے۔ ابو لہب اپنے آوان و انصار کے ساتھ لازماً ہلاک ہونا ہے، چنانچہ بدر میں قریش کی شکست کے 7 دن بعد، قرآن اعلان کر چکا تھا، خدا کا اعلان تھا، حرف بحرف اس کو پورا ہونا تھا، یہ آیا نہیں۔ چنانچہ کیا ہوا؟ چنانچہ بدر میں قریش کی شکست کے 7 دن بعد یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی، اور بنی ہاشم کے اس سردار کا عدسہ کی بیماری سے اس طرح خاتمہ ہوا کہ مرنے کے بعد بھی 3 دن تک کوئی اس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور بدبو پھیلنے لگی۔ آخر کار ایک دیوار کے ساتھ رکھ کر اس کی لاش پتھروں سے ڈھانک دی گئی۔ یہ آخری سردار کا انجام ہوا جس نے بدر کے مارکے میں آنے سے گریز و فرار کی راہ اختیار کی۔ 2، احد اور احزاب میں مسلمانوں کی تطہیر و تزکیہ کے بعد، یعنی یہ 2 جنگیں جو ہیں ان کا رخ بالکل دوسرا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے یہ موقع ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تطہیر کر لی جائے۔ ایک وہ تزکیہ ہے جو باطن کا ہوتا ہے اور جس کا نتیجہ آخرت کی کامیابی کی شکل میں نکلے گا۔ قرآن مجید میں یہ تطہیر و تزکیہ ایک اور پہلو سے بھی ہوا، یعنی جو جماعت اس وقت موجود ہے اس کے کھرے اور کھوٹے کو الگ کر لیا جائے۔ تو بدر احزاب اور احد اور احزاب میں مسلمانوں کی تطہیر و تزکیہ کے بعد مشرکین عرب کے تمام متربسین اور مغفلین کو الٹی میٹم دے دیا گیا کہ ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ یعنی جب یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر بھی لوگوں میں سے کھرے کھوٹے کو الگ کر لیا گیا ہے، لوگوں کو تنبیہ بھی کر دی گئی ہے، انہیں اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ پروردگار عالم کے ساتھ معاملہ ہے اور انہیں کس درجے پر کھڑے ہو کر یہ معاملہ کرنا چاہیے، جب یہ ہو گیا اور اب اندازہ ہو گیا کہ اب مسلمانوں کی جماعت اس کی مستحق ہے کہ اس کو سرفرازی عطا کی جائے، تو پھر مشرکین عرب کے تمام متربسین اور مغفلین، یہ 2 لفظ میں نے اس لیے استعمال کیے کہ معاندین یا تو بدر میں مار دیے گئے، اگر قیدیوں میں پکڑے گئے تو اس صورت میں بھی قتل کر دیے گئے، اور اگر انفرادی طور پر ممکن ہوا تو وہاں پر بھی ان کو واصل جہنم کر دیا گیا۔ عہد اور احزاب میں مسلمانوں کی تطہیر و تزکیے کے بعد مشرکین عرب کے تمام متربسین اور مغفلین، اب یہی رہ گئے تھے، کو الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد رسوائی کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا جس سے نکلنے کی کوئی راہ وہ اس دنیا میں نہ پا سکیں گے۔ اسی سے یہ اندازہ بھی کر لیجئے کہ یہ تطہیر کیوں ضروری ہوتی ہے، یعنی جس طرح سابقین نمایاں ہوئے تاکہ اب وہ سرفرازی اور اللہ کی جو نعمت ملنے والی ہے اس میں سب سے بڑھ کر حصہ پائیں، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی، اسی طرح معاندین کے خلاف چونکہ پہلے کارروائی کرنا تھی تو الگ کیے گئے۔ یعنی یہ جو ساری تفصیل بیان کی ہے میں نے، اور استاذ امام امین احسن اصلاحی نے بھی اس کو اپنی کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار میں تفصیل کے ساتھ واضح کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ عذاب کس طرح آیا ہے اور کس طریقے سے ایک ایک کو ہدف بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ احد اور احزاب میں مسلمانوں کی تطہیر و تزکیہ کے بعد مشرکین عرب کے تمام متربسین اور مغفلین کو الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد رسوائی کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا جس سے نکلنے کی کوئی راہ وہ اس دنیا میں نہ پا سکیں گے۔ یہ الٹیمیٹم سورہ توبہ میں دیا گیا ہے، اس کی تفصیلات ہم آگے قانون جہاد کے زیر عنوان بیان کریں گے، اس لیے کہ اس میں اس کے سارے پہلو تفصیل سے زیر بحث آئے ہیں، یہاں محض ایک خلاصہ سامنے رکھنا مقصود ہے کہ اس طریقے سے یہ عذاب آیا۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کو اگر البیان میں آپ حضرات پڑھیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ عذاب کی اس سورہ میں کس طریقے سے الٹیمیٹم دیا گیا ہے، کس طرح سے حج اکبر کے موقع پر اعلان کرایا گیا ہے، اور پھر کس طرح سے اس کا نفاذ ہوا ہے۔ میں تو کبھی کبھی یہ کہا کرتا ہوں کہ سورہ توبہ کا مطالعہ اس زاویے سے بھی کرنا چاہیے کہ جو آگے قیامت برپا ہونے والی ہے یہ اصل میں دنیا میں اس کی تصویر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ قیامت صغرا کے طور پر برپا کی تو اس وقت کیسے معاملہ کیا، یعنی معاندین سے کیا کیا، مغفلین سے کیا کیا، متربسین سے کیا کیا، سابقین کے ساتھ کیا کیا، اس کی ایک پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے. اس میں چند چیزیں ابھی باقی ہیں، ان کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر الناس.